نبي محبي ومحبوبي مشفقي ومصلحي ومربي ومحسني حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کے جمع شدہ اور مرتب شدہ ملفوظات جو حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں. آج سے تقریباً 46 برس پہلے کے ملفوظات. عشق مجازی کا انجام ذلت و رسوائی ہے. عشق مجازی کا انجام ذلت و رسوائی ہے. مسلمان کو اسلام پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. خالی مسلمانی کرانے سے تھوڑی مسلمان ہوتا. کہ بس سنت ادا ہو گئی. بھائی مسلمانی کی حفاظت بھی کرو تاکہ تمہارا اسلام محفوظ رہے. سبحان. بتاؤ اسلام میں سلامتی ہے یا نہیں؟ تو اپنے کو ہر برائی سے سلامت رکھو اور اللہ کی مخلوق کی آبرو بھی مت ضائع کرو. جو لوگ کسی حسین کو یوز کرتے ہیں تو اس کو ذلیل کرتے ہیں یا نہیں؟ اب ایک فیچر اور سن لو. ایک عاشق نے ایک معشوق کے حسن سے متاثر ہو کر اس کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور عاشق صاحب بھی رو بھی رہے ہیں. آخر میں وہ بیوقوف حسین پھنس گیا اور عاشق صاحب نے اس کے ساتھ بدفعلی کر لی. اس کے بعد اس معشوق نے کہا کہ آپ نے تو میرے قدموں میں سر رکھا تھا، کیا حسینوں کا یہی اکرام ہے کہ ان کے ساتھ بدفعلی کی جائے؟ آج آپ نے مجھ کو کیا بنا دیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حسن و عشق کی دنیا والے نہایت احمق اور پاگل ہیں. اللہ. دنیاوی معشوقوں کی بے وفائی کا حال. ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو ریل میں بیٹھا تھا اور بی اے ایم اے کے دوسرے اسٹوڈنٹ بھی تھے، تو سب نے ایک دوسرے سے کہا آج سب اپنے معشوق کی وفاداری پیش کریں. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے معشوقوں کی بے وفائیاں پیش کی کہ یہ بڑے طوطا چشم ہوتے ہیں، کوئی زیادہ پیسہ دیتا ہے تو پہلے عاشق کو چھوڑ کر ان کی گود میں پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ معشوقوں نے دوسرے عاشق سے پھنسنے کے لیے پہلے عاشق کو زہر تک کھلوا دیا. اس لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مار ڈالا تماش بینوں نے، زہر کھلوا دیا حسینوں نے. مار ڈالا تماش بینوں نے، زہر کھلوا دیا حسینوں نے. یہ شعر اتنے بڑے اللہ والے سے میں نے بارہا سنا کہ جب دوسرے عاشق نے زیادہ رقم دکھائی اور کہا کہ پہلے عاشق سے کیسے نجات پاؤ گے، تو معشوق نے کہا کہ میں زہر دلوا دیتا ہوں، ہوٹل کے بہرے سے کہوں گا کہ لے 10,000 روپیہ، اس کی چائے کی پیالی میں سنکھیا ملا دے. تو ڈاکٹر عبد الحی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جب میری باری آئی تو انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا. اس وقت ڈاکٹر صاحب کا لقب عارف باللہ تھوڑی تھا، اس وقت کالج کی زندگی تھی، ڈاکٹر بھی نہیں تھے، تو لڑکوں نے ڈاکٹر صاحب کا نام لے کر کہا کہ آپ کا معشوق با وفا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سب لوگوں نے کہا کہ سب کے معشوق بے وفا ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہماری گود میں کل دوسرے کی گود میں، اور کبھی زہر کھلوا کے ہمیں مار ڈالیں گے اور دوسروں کی گود میں چلے جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا معشوق تو بہت با وفا ہے. اب سب کو حیرت ہوئی، سب نے کہا کہ صاحب بتائیے آپ کا معشوق کیسے با وفا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا معشوق تجارت ہے، میں تجارت کروں گا اور جب پیسہ میرے ہاتھ میں ہوگا تو جس لڑکی سے چاہوں گا شادی کر لوں گا، جب خوب مال ہوگا پیسہ ہوگا تو لڑکیوں کے ماں باپ مجھ کو سلیکٹ کرنے کے لیے میری خوشامد کریں گے، میرے سامنے ہاتھ جوڑیں گے کہ آپ میری لڑکی سے شادی کر لیجئے، لہٰذا میرا معشوق تجارت ہے اور تجارت بہت وفادار چیز ہے. حسن و عشق کی دنیا کی بے چینیاں. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف عشق ہے، کسی حسین پر عاشق ہے اور اس نے اس کے والدین سے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجئے کیونکہ میں آپ کی بیٹی کا عاشق ہوں، تو وہ کہیں گے کہ آپ کے پاس مکان ہے؟ آپ کہیں گے کہ مکان تو نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ روٹی کپڑے کا انتظام ہے؟ آپ کہیں گے کہ روٹی کپڑا بھی نہیں ہے. تو وہ کہیں گے کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ تین چیزیں تو بہت ضروری ہیں، تب آپ کہیں گے کہ میرے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں مگر میرے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے، میرے پاس آہ و فغاں ہے، اختر شماری ہے، میں رات بھر جاگتا ہوں، تارے گنتا ہوں، تمہاری بیٹی کے لیے اختر شماری، بے قراری، آہ و زاری، اشک باری کرتا ہوں، کیا تمہارے یہاں ان سب چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے؟ کیا میرے آنسوؤں کی تمہارے پاس کوئی قیمت نہیں ہے؟ میں جو رات بھر آہ کرتا ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ تو باپ کہے گا کہ ان چیزوں سے میری بیٹی کا پیٹ تو نہیں بھرے گا، آپ بے شک روتے رہو، اختر شماری، بے قراری، آہ و زاری کرتے رہو، آپ کی اشک باری سے کھانا تو نہیں ملے گا، کپڑا تو نہیں ملے گا۔ یہ حسن و عشق کی دنیا دیکھیے، یہاں سب کچھ ہے، بے چینیاں، تڑپنا، مگر کچھ کام نہیں آتا۔ اللہ حلال روزی دے تو جہاں بھی پیغام دو گے تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، باقی کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ لہذا تم لیلاؤں کے چکر میں نہ رہو، تمہارے لیے مولا کافی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا، علیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بس اس آیت کا مراقبہ کرو اور اپنے مولا ہی سے دل لگاؤ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہم کو خوش رکھنے پر قادر ہے۔ چھ ربیع الثانی 1421 ہجری مطابق 9 جولائی سن 2000 عیسوی بروز اتوار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو مشورہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھیں، ان کی شادی حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، وہ ایک باندی تھیں، ان کے آقا نے انہیں آزاد کر دیا تو حضرت بریرہ نے کہا کہ اب میں آزاد ہو چکی ہوں، میں حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کو چھوڑتی ہوں کیونکہ مجھ کو ان سے مناسبت نہیں ہے، اور آزادی کے بعد خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، لہذا میں اپنا حق استعمال کرتی ہوں۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے اتنے آنسو بہے کہ داڑھی بھیگ گئی، اور مدینہ شریف کی گلیوں میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے ارشاد فرمایا کہ مغیث تمہاری وجہ سے بہت غمگین ہے، تم اس کو نہ چھوڑو، اس پر رحم کرو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ فرمایا کہ مشورہ ہے، میرا حکم نہیں ہے۔ مشورہ امت کے لیے واجب العمل نہیں ہے، اللہ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم چاہو تو اپنے شوہر کو باقی رکھو یا چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے باوجود حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کو فسخ کیا، آزادی لی اور جان چھوڑا لی۔ بظاہر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن در حقیقت خلاف ورزی نہیں کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ یہ مشورہ ہے جو واجب العمل نہیں۔ لہذا اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا کہ حضرت مغیث پر رحم کرو جو مدینہ کی گلیوں میں روتے پھر رہے ہیں، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو جان دے دوں گی اور آپ کا حکم بجا لاؤں گی، لیکن یہ مشورہ ہے جس پر عمل کرنا واجب نہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ مشورہ واجب العمل نہیں ہوتا۔ سبحان
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کیجیے، مشورے میں برکت ہے۔ لیکن آگے پھر فرما دیا، جس سے معلوم ہوا کہ مشورہ جو ہے وہ واجب العمل نہیں ہوتا، کوئی شخص مشورہ دے اور اس کے مشورے پہ دوسرا جس نے مشورہ مانگا ہے وہ عمل نہ کرے تو آج کل برا مانتے ہیں کہ وہاں ہمارے مشورے پہ، حالانکہ یہ بھی کچھ ناجائز ہے۔ مشورہ دے کے، بس حضرت والا نے فرمایا تھا کہ یہ مشورہ دے کے اس سے بالکل بے تعلق ہو جاؤ، اور بس جو خیر سمجھے گا اس پر وہ عمل کر لے گا. اگر وہ اس کو اچھا سمجھے گا اس مشورے پہ عمل کرے گا, نہیں تو اس کے خلاف کرے گا. تو اسی طرح آیت نازل ہوئی شاور حکم فی الامر, اس اپنے معاملے میں جو دینی معاملہ ہوا کرے صحابہ سے مشورہ کر لیا کیجیے. لیکن آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, لیکن آپ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیں تو پھر کسی کی مشورے وشورے کی پرواہ نہ کیجیے, پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام کر دیجیے. اس سے معلوم ہوا کہ مشورہ واجب العمل نہیں ہے, بس مشورہ بس دینا تو سنت ہے, برکت کی بھی چیز ہے, لیکن واجب العمل نہیں. بس یہ جو مشورہ دیا جائے اس پر عمل کیا جائے. اسی سے حضرت والا نے تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ باطل کا, جمہوریت کا باطل ہونا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے, کیونکہ یہاں تو اکثریت پہ جاتے ہیں. اگر اکثریت جو ہے وہ فاسق و فاجر کی ہے تو ان کے ووٹ آ جائیں گے, ان کی حکومت ہو جائے گی. اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ یہاں, وہاں تو یہ ہے کہ جو سواد اعظم ہے وہ لوگ ہیں جو کہ متقی پرہیزگار ہیں, وہی سواد اعظم بڑی جماعت کہلاتی ہے. جو اس میں بڑی جماعت کا مقصد کثرت نہیں ہے بلکہ حق پر ہونا ہے, جو چاہے وہ کم ہو اس کا ہوگا. تو اسی سے حضرت ثانی نے فرمایا فیضہ اعظم تھا فتوکل علی اللہ, اس سے باطل جمہوریت کا باطل ہونا ثابت ہو گیا. اس لیے کہ وہاں تو اور پھر اس میں مشورہ جو بھی پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ جو مشورہ دیتی ہے اس کو کوئی دوسرا رد نہیں کر سکتا, اس پر عمل کرنا پڑے گا. اس لیے بالکل اسلام کے خلاف ہے. بس اسی سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کبھی بادشاہت بھی نہیں رہی, جمہوریت بھی نہیں رہی, لیکن امارت تھی. یہ امیر جو ہوتا تھا اس کو پھر کل اختیار ہوتا تھا. جب اس کو امیر بنا دیا گیا اب اس کو اختیار ہے کہ جو وہ چاہے اس کے حکم پر چلنا پڑے گا, اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. جائز معاملات میں ظاہر ہے جو اللہ والا امیر ہوگا وہ ناجائز کا حکم ہی نہیں کرے گا. تو اس پر عمل کرنا, اور یہ جو طریقے آج کل کے ہیں جمہوریت یہ وہ, یہ سب اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا. یہ سب یہودیوں کے اور انگریزوں کے نکالے ہوئے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنے کی ترکیبیں ہیں. وہاں سے وہ مقرر کر دیتے ہیں کہ آج فلاں آدمی کھڑا کر دو, اپنا پہلے ایک آدمی منتخب کر لیا اور اس کو برسر عام لے آئے, اور وہ لگتا ہے اور ان کی ہمدردی کی باتیں کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے قوم کا بڑا ہمدرد ہے, اندر سے وہ ایجنٹ ہے کسی دوسرے اس کا, گمراہوں کا یا کافروں کا. اس لیے اس میں سوائے نقصان کے صرف فلاح جو ہے صرف اسلام کی تعلیمات میں ہے, اس کے علاوہ کہیں فلاح نہیں, کامیابی نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے,
امیر المومنین کا مشورہ کرنے کی سنت پر عمل کر کے اپنی ثوابدید پر عمل کرنا. یہ بڑے بوڑھوں کے کان کھڑے کرنے والے مضامین ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مشورے پر عمل کرنا واجب ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کو مشورہ دیا لیکن ان میں مشورہ پر عمل کرنے
نہیں, پہلے وہ پڑھ کے سنا چکے, وہ تو حدیے کے آداب آئے, مشورے کے آداب نہیں لکھے.
یہ بڑے بوڑھے بوڑھوں کے کان کھڑے کرنے والے مضامین ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مشورے پر عمل کرنا واجب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کو مشورہ دیا، لیکن ان میں مشورے پر عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مشورے پر عمل نہیں کرتے، لہذا میں ان کی صحبت میں نہیں جاتا، حالانکہ مشورے پر عمل واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی، آپ صحابہ سے مشورہ کر لیں، مگر جب عزم کر لیا تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، یعنی توکلن علی اللہ، اپنے عزم پر عمل کریں، خواہ مشورے کے خلاف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ مانگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اس وقت جہاد کا موقع نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور نبی کے انتقال سے ہمارے دل پاش پاش ہیں، اس وقت ہم جہاد کے اہل نہیں ہیں۔ اگر آپ کو مدینہ شریف کی عورتوں کو بیوہ کر کے ان کو خطرے میں ڈالنا ہو تو آپ جہاد کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں تنہا اللہ کے راستے میں جنگ لڑنے کا مکلف ہوں۔ امیر المومنین پر فرض ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مشورہ کرنے کی سنت پر عمل تو کرے، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ إِلَى آخِر، جب عزم کر لے تو اللہ کے بھروسے پر اپنی ثوابدید پر عمل کرے اور کسی کے مشورے کی پرواہ نہ کرے۔ لہذا میں اکیلے جہاد کروں گا اور جان دے دوں گا، صدیق کی جان اور نبی کی جان ایک ہے، صدیق کی جان اور نبی کی جان ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عزم مصمم کے بعد تمام صحابہ کو شرح صدر ہو گیا اور سب نے عرض کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد لڑیں گے۔ شہادت کے درجے سے صدیقیت کا درجہ افضل ہے، شہادت کے درجے سے صدیقیت کا درجہ افضل ہے۔ جنگ احد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے خون بہتا ہوا دیکھا تو بے چین ہو گئے اور کافروں کی طرف جھپٹے اور اپنی جان دینا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جان نہیں دینے دی اور فرمایا، اے صدیق، شم سیفک، لا تفجعنا بنفسک، اپنی تلوار کو میان میں رکھ لے اور اپنی جان کو ہلاک کر کے مجھ کو اپنی جدائی کا غم نہ دے۔ یہ صدیق کی شان ہے کہ نبی صدیق کی زندگی کا مشتاق ہوتا ہے، کیونکہ صدیق کار نبوت کو انجام دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے جہاد کرنے کا حکم دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے، اور صدیق کے معنی ہیں کہ جو نبی کے کام کو انجام دے۔ لہذا شہادت کے درجے سے صدیقیت کا درجہ افضل ہے، جیسا کہ آیت پاک کی ترتیب بتا رہی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدیقیت کے بعد شہداء کا درجہ ہے۔ صدیق کی زندگی شہید کی زندگی سے افضل ہے، کیونکہ صدیق زندہ رہ کر نبوت کے کام کو انجام دیتا ہے۔ اپنے شیخ کو بھی صدیق سمجھنا چاہیے، اپنے شیخ کو بھی صدیق سمجھنا چاہیے کہ ان کی زندگی موت سے بہتر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی بچا کر زندہ رہے اور مرے بھی تو بھی زندہ رہے، یعنی شہید کا درجہ ملا۔ مشورہ دینے والوں کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
صدیق کا درجہ جیسے قرآن پاک میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن پاک میں جو آیات نازل ہوتی ہیں اور جو ترتیب ہوتی ہے وہ ایسی ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ ایسے نہیں کہ آگے پیچھے ایسی کر دیا، بلکہ سب میں رموز ہوتے ہیں جس کو محسرین پہچانتے ہیں کہ پہلے نبی کا، انبیاء کا ترجمہ اللہ تعالی نام لائے، پھر صدیق کا، صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ حضرت والا نے فرمایا تھا اس لیے بھی معلوم ہوا کہ صدیقین جمع کا صیغہ ہے کہ قیامت تک صدیق پیدا ہوتے رہیں گے، اور قیامت تک صدیق پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جیسا کوئی صدیق نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو نگاہ نبوت سے ان کو صدیقیت ملی تھی، نگاہ نبوت میں پڑی تھی، اور صدیق کی نگاہ نبی کے چہرہ انور پر پڑی تھی، تو ان کے برابر کوئی دوسرا صدیق قیامت تک نہیں سکتا، لیکن صدیق پیدا ہوتے رہیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے اس پر پہنچتے رہیں گے. یہ خالی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جماعت قیامت تک رہے گی جو حق پر قائم ہوگی، اس میں تمام لوگ آ گئے سوائے انبیاء کے، تو نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن جو ایک جماعت ہوگی اس میں غوث بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے. تو اس لیے صدیق کا جو فرمایا کہ آئینۂ نبوت ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی نے پوچھا حدیث پاک میں ہے کہ ان کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اس میں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑھ گیا، مگر یہ نہیں، حضور نے فرمایا کہ اس لیے ہے کہ جو آپ نے صدیق کو نہیں فرمایا تو حضرت عمر کو فرمایا کہ ان کو یہ نبی ہوتے، کہ صدیق تو کی ذات تو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ضم ہو گئی تھی، ذات میں وہ الگ رہے ہی نہیں تھے، صدیق جو تھا جو تھے وہ بالکل گویا کہ آئینہ ہو گئے تھے نبوت کا، اور وہ نبی تو پھر الگ ہو گیا، دوسرا اگر ہوتا تو الگ ہوتا، لیکن وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ میں بالکل رنگ گئے تھے اور اس میں ضم ہو گئے تھے ان کی ذات، اس لیے وہ الگ نہیں تھے نبی سے، اتنے قریب قرب نصیب تھا ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے فرمایا آئینۂ نبوت ہوتا ہے، اور پھر وہ کار نبوت انجام دیتا ہے، کار نبوت جو ہے وہ انجام دیتا ہے. اس لیے جب صحابہ نے یہ عرض کیا کہ اب اس وقت جہاد کا وقت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہاں اس وقت وہ غلبہ پا لیں گے، اور اس وقت جہاد کو ملتوی کر دیجیے، تو نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو جھڈا حضرت صدیق اکبر نے کون سے صحابی کے ہاتھ میں دیا تھا، اس کو جو نبی نے جو جھنڈا جہاد کے لیے دیا میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، صدیق تنہا لڑے گا اور جان دے دے گا، اور اے صحابہ خوب سن لو کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اور اس سے ثابت ہے قرآن پاک کہ جس وقت کی آیت نازل ہوئی کہ وہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو فرمایا کہ اے صدیق، اے عمر اس وقت تم نہیں تھے، اور اے علی تم نہیں تھے، اے عثمان تم نہیں تھے، کوئی صحابی تم میں سے کوئی نہیں تھا، صرف صدیق حضرت کے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی، اس لیے اللہ میرے ساتھ ہے، میں تنہا جہاد کروں گا، یہی مانتا میں تنہا جہاد کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اور تو اس کے بعد جب یہ دیکھا تب سب صحابہ کا ایک دم سے شرح صدر ہو گیا، اسی لیے حق پر ہے، اور ہم جو ہے سب نے صاحب ہوئے، اور کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہمارا دل ہمیشہ شرح صدر ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ. اور پھر وہ کار نبوت جو یہ کتنا بڑا کار نبوت انجام دیا، حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو راتوں کے علاوہ کسی نے ان کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ غالباً پوچھا کہ صدیق اکبر میں اور آپ میں کیا فرق ہے، کون افضل ہے اس میں، آپ کی بھی بڑی خدمات ہے، جیسے کچھ سوال کیا تو فرمایا کہ صدیق اکبر کی دو راتیں اور میری پوری زندگی کی عبادت اگر رکھ دی جائے تو وہ دو راتوں کی عبادت سب سے افضل ہے صدیق اکبر کی. ایک رات وہ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی اور وہ اپنے کندھے پہ بٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، وہ رات اس رات کی عبادت صدیق کی، میری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور صدیق کی ایک طرف کی بات ایک طرف وہ بھاری ہے. اور دوسری عبادت یہ کہ جب اعلان جہاد ہم لوگ ملتوی کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تنہا جہاد کروں گا، وہ ایک دن کی عبادت جہاد کے لیے تھی، یہ عبادت جو فرمایا. اور اگر یہ لوگ صحابہ نہ جاتے تو یقیناً صدیق اکبر کی تنہا نکل جاتے اور غلبہ ہو پاتی، اس لیے کہ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ میرے حضرت تمہارے لیے، تم میں سے کوئی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف میں تھا، اس معنی میں میں شامل ہوں، مجھے معیت الہیہ حاصل ہے جو منصوص بن نص سے جو ثابت ہے، نص سے قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. تو پھر جو کار نبوت پوری زندگی میں انجام دیا، جو نبی کا جو یعنی جو عمل ہوتا ہے، صدیق کا عمل اس کے تابع ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. اس لیے جب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی جنگ صلح حدیبیہ پہ جب صلح فرما لیا آپ نے تو حضور تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو جوشیلے تھے، اس سے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے، کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا انہوں نے کچھ اس طرح کے سوال کیے. پھر یہ دبکی کی صبح آپ نے فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت نے فرماتے کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا وہ انہوں نے سنا، اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، حالانکہ وہ دوسرے فاصلے پر تھے، دوسری جگہ پہ تھی، ان سے بھی وہی سوال کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا. تو حضرت صدیق اکبر نے بے عین ہی وہی جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حضرت پھولپوری فرماتے تھے کہ لفظوں کا بھی فرق نہیں ہے، ایک ایک لفظ وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آئینہ نبوت ہوتا ہے صدیق، یہی معنی آئینہ نبوت کی، عکس ہوتا ہے صدیق اس کا، نبی کا عکس ہوتا ہے بالکل، اس کا ہر فعل گویا کہ نبی کا فعل ہے. اللہ حضرت والا سے ہی سب سنے ہیں، وہ یاد آ گئے تو متا دیا، حضرت والا سے یہ سب مضامین سنے ہمیں، کہاں ٹائم تھا نہ کچھ تھا، یہ سب شیخ سے سنی ہوئی باتیں ہیں، مستند ہیں. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، دنیا دار شاعر تھا، اس نے کہا تھا مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو ہم تو کہتے ہیں کہ مستند ہے تیرا فرمایا ہوا. حضرت نے فرما دیا، کتابوں میں پڑھ کے تو آدمی وہ غلط بھی اس استدلال کر سکتا ہے، لیکن اہل اللہ سے جو سنتا ہے اس میں استدلال غلط نہیں ہوتا، ان کی اس میں ہادی کی تجلی کے انوار کے ساتھ ان کے الفاظ نکلتے ہیں. اس لیے اس میں ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہدایت پوشیدہ ہوتی ہے، ہدایت کا عکس پڑ جاتا ہے. حضرت والا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی بزرگ کے پاس جو آتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت ہو جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ فرمایا تھا کہ اس میں ہادی کی تجلی اہل اللہ پر ہوتی رہتی ہے, اس لیے وہ جو ان کے پاس آنے والے ہیں ان پہ بھی وہ تجلی پڑ جاتی ہے اور وہ ان کو بھی ہدایت ہو جاتی ہے. اور جو گمراہ لوگ ہیں, کافر ہیں یا فاسق ہیں یا بدعقیدہ لوگ ہیں, اس میں اس میں مضل کی تجلی پڑ رہی ہے, گمراہ کرنے والا, اس میں ہادی معنی ہدایت دینے والا, یہ تجلی تو اہل اللہ پر ہوتی ہے, اور اس میں مضل یعنی گمراہ کرنے والا, اس کی تجلی ان کافروں پر اور فاسقوں پر اور گمراہوں پر اور بدعقیدہ لوگوں پر وہ تجلی پڑتی. ان کے پاس جاتا ہے تو وہ تجلی اللہ کی تجلی سے کون ٹکرا سکتا ہے, چنانچہ وہ بھی گمراہ ہو جاتی ہے, کافر ہو جاتی ہے جو ان کی صحبت اختیار ہوتی ہے. اسی لیے صحبت کو منع ہے کہ گمراہوں کی صحبت میں نہ اختیار کرو. صحبت صالح تو را صالح کنن, صحبت طالح تو را طالح کنن, نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت برا بنا دے گی. لیکن اس کا سبب وہی ہے, ادھر اس میں ہادی کی تجلی ہو رہی ہے اہل اللہ پر, اس میں مضل کی تجلی ہو رہی ہے. حضرت محمد تھانوی کے ایک مرید ٹرین سے سفر کر کے آ رہے تھے تھانہ بھون کے لیے, تو ایک سادھو بیٹھا ہوا تھا, بڑی لال لال آنکھیں تھیں اس کی, یہ اس نے ان کو دیکھا, یہ اس کو دیکھنے لگے اس کی آنکھیں وہاں اور سے. اس کے بعد جب اترے تھانہ بھون کے اسٹیشن پر تو ان کے دل میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے جو کبھی نہیں آئے تھے, کفر کے وسوسے, دین اسلام کے خلاف ہونے کے, یہ حق ہے کہ جانے باطل, اس طرح کی یہ پریشان ہوا کہ یہ وسوسے تو مجھے کبھی نہیں آئے. تو حضرت حکیم نمت سے جا کے پورا واقعہ نہیں بتایا, مجھے خود بھی خبر نہیں تھی, کہنے حضرت تھانہ بھون کے اسٹیشن پہ اترا ہوں تو میرے دل میں عجیب عجیب کفریہ وسوسے آ رہے. حضرت حکیم نمت تھانوی ایک منٹ کے لیے خاموش ہوئے, پھر گردن اٹھا کے تو ڈانٹا کہ تم نے وہ جو تمہارے ساتھ سادھو بیٹھا ہوا تھا تم نے اس کی طرف دیکھا کیوں تھا, اس کی آنکھوں کو تم نے دیکھا کیوں تھا, پھر کچھ پانی پڑ کے دم کیا تھی. تو صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے گمراہوں, اتنے اللہ والے صاحب نسبت وقت کے مجدد کے مرید ان کے اوپر جو اثر ہو سکتا ہے, تو ہم تو ہما شما کہ ہم کیا کیا چیز ہے. اسی لیے منع کرتے ہیں کہ حضرت نے لکھا کہ اہل اللہ کا جو ہم یہ لیتے ہیں کپڑے لیتے ہیں یا ان کی لیتے ہیں جانماز لیتے ہیں, تو اس وجہ سے کہ اس میں بھی انوار ہوتے ہیں, اس لیے اس سے بھی نفع ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. اور جو ان کی کتابوں میں بھی انوار, ان کے لباس میں بھی انوار, ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی انوار. اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے فرمایا کہ اس کی ہر چیز میں, اگر وہ کوئی لٹریچر لکھ رہا ہے تو اس میں بھی ظلمت ہوگی, اور اس کے کپڑوں میں بھی ظلمت ہوگی, اس کی صحبت میں بھی ظلمت ہوگی. اسی لیے ان کی چیزوں کو استعمال کرنا یہ سب ٹھیک نہیں, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ظلمت کا اثر ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیے. ٹھیک ہے, رسول اللہ
بہت ہی فائدہ ہوا تھا ماشاء اللہ. مشورہ دینے والوں کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے, مشورہ دینے والوں کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, اس آیت سے ثابت ہوا کہ جمہوریت باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ صحابہ سے مشورہ کریں، لیکن جب آپ عزم کر لیں تب آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، پھر آپ مشورہ دینے والوں پر بھروسہ نہ کریں، آپ خدا پر بھروسہ کیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین کے لیے مشیروں کے مشورے پر عمل کرنا واجب نہیں۔ جب وہ عزم کر لے تو اللہ کے بھروسے پر، اپنے عزم پر عمل کرے، خواہ مشیروں کے مشوروں کے خلاف ہو، کیونکہ بعض ایسے نادان لوگ ہوں گے کہ ان کے مشورے پر اگر فتح ہوئی تو عجب میں مبتلا ہوں گے کہ ہمارے مشورے کی وجہ سے فتح ہوئی، اور اگر شکست ہوئی تو مذاق اڑائیں گے کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا اس لیے شکست ہوئی، حالانکہ فتح و شکست اللہ کی طرف سے ہے، اور امیر المومنین جو فیصلہ کرے وہ اللہ کے یہاں حق پر ہے۔ ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اکیلے جہاد کے لیے نہ نکلتے، جبکہ پوری قوم ساتھ نہیں تھی اور سب لوگ جہاد کے لیے منع کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ غار ثور میں جب یہ آیت نازل ہوئی، لا تحزن ان اللہ معنا، تو اس وقت اے صحابہ، تم میں سے کوئی وہاں نہیں تھا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صرف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، لہذا میرے ساتھ خدا ہے، میں تنہا لڑ کر جان دے دوں گا۔ جب ان اللہ معنا کی نص قطعی سے اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ہم پر حق واضح ہو گیا اور حق کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان یہ ہے کہ جب حق واضح ہو گیا تو اپنی رائے کو فنا کر دیا اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہو گئے۔ کہ جب امیر المومنین اللہ کے راستے میں مشورہ نہ لے تو سمجھ لو کہ وہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے وقت میں امیر المومنین کا حکم خدا کا حکم ہے، اس وقت خلاف کرنا اللہ کی نافرمانی ہوگی، لہذا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہا تلوار لے کر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ اے صدیق، ٹھہریے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سب نے کہا کہ ہم تنہا امیر المومنین کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ واقعی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیت لا تحزن ان اللہ معنا پڑھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو محسوس ہوا کہ گویا وہ آیت ابھی اتری۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں معنا جمع کا صیغہ نازل فرمایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا تھا کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا تھا بلکہ فرمایا تھا کہ ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ سبحان سبحان۔ اور یہی آیت نازل ہوئی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، اس لیے وہاں جمع کا صیغہ نازل نہیں ہوا۔ سبحان۔ یہودی ایسے بے وفا اور نافرمان تھے کہ جہاد کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیے اور دونوں لڑ بھڑ لیجئے، ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔ اور صحابہ کیسے جان نثار تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہر وقت جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کا عزم فرمایا تو صحابہ نے فوراً اپنی رائے اور مشورے سے رجوع کر لیا اور دل و جان سے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گئے۔
صحابہ کی واقعی عجیب شان تھی کہ اپنی رائے کو فوراً فنا، جہاں حق واضح ہو گیا، حالانکہ سب کے سب پہلے مخالفت کر رہے تھے، لیکن جب حق واضح ہو گیا کہ حضرت صدیق اکبر حق پر ہیں تو اپنی رائے کو بالکل مٹا دیا اس کے، اور اس پر نادم ہو گئے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا بہادر شخص، انہوں نے بھی رجوع کیا اور کہا کہ صدیق، ہم پہ حق واضح ہو گیا، ہم آپ کے ساتھ۔ یہ صحابہ کی شان تھی، اور جو اس وقت کے جو صحیح معنوں میں شیخ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا بھی حال یہی ہوتا ہے مریدین کا کہ وہ شیخ جو کچھ فرما دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے اور اس پر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اس لیے صدیق صحابہ کی عجیب شان سب سے بڑی یہی اور تو فضائل ہیں لیکن سب سے بڑی چیز یہی ہے جو بیان بھی جو حضرت والا نے بیان فرمائی کہ جس وقت حق واضح ہو جاتا تھا تو پھر صحابہ سب اس اپنے آپ سے رجوع کر لیتے تھے اڑے نہیں رہتے تھے بات کہ ہمارا مشورہ یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. اور کیا وقت ہو گیا اور
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے ایک مخلص کے مشورے کا جواب. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور جہاد کا کام سرگرم ہوا. ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور سکھوں کی طرف سے ایک مسلمان کا خط آیا ہے اور وہ بہت مخلص معلوم ہوتا ہے. اس نے لکھا ہے کہ میں سید صاحب کو اخلاص کے ساتھ آگاہ کرتا ہوں کہ سکھوں کی بہت بڑی فوج حملے کے لیے آ رہی ہے، آپ روپوش ہو جائیں. سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اس وقت شہادت کے لیے تلوار اٹھا چکے تھے اور سپاہی کا لباس پہن چکے تھے جواب لکھا کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکل پڑے تو پھر روپوش ہو جائے. روپوشی اور منہ چھپانا مجاہد کا کام نہیں ہے. اس لیے میں آج لڑتے لڑتے اگر شہید ہو جاؤں گا تو اللہ سے ملوں گا یا شہر لاہور پر قبضہ کروں گا اور لاہور پر اسلامی سلطنت قائم ہوگی. مسلمان کے دو کام ہیں، یا غازی یا شہید. اور جب مومن ہتھیار سنبھال لیتا ہے تو اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، وہ روپوش نہیں ہو سکتا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تو مزار ہے لیکن سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کو اللہ نے لاپتہ کر دیا. مشورہ دینے کے تین درجے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ مشورہ دے کر بھول جائے اور سمجھ لے کہ میرا مشورہ واجب العمل نہیں ہے اور بے فکر ہو جائے، مشورے کا فریضہ بھی ادا کر دیا اور اپنی مشورے کی ذمہ داری سے سبکدوش بھی ہو گیا. یہ درجہ شریعت کا ہے، شریعت میں یہی مطلوب ہے. نمبر دو، دوسرا یہ کہ جو مشورہ دے کر انتظار کرے کہ میرے مشورے پر عمل کیا جائے تو سمجھ لیجئے ایسا شخص مشورہ دینے کا اہل نہیں ہے. نمبر تین، تیسرا درجہ یہ ہے کہ مشورہ دے کر اس پر عمل کیے جانے کا انتظار کرے اور اگر اس پر عمل نہ ہو تو ناراض ہو جائے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی لگا دے، یہ شخص بھی مشورہ دینے کا بالکل اہل نہیں ہے بلکہ یہ تصدی بالغیر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وعظ تصدی بالغیر ہے، یعنی غیر کے درپے ہو جانا، غیر کی اصلاح کے درپے ہو جانا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور دوسروں کی جوتیوں کے لیے اپنا دوشالہ گنوانا ہے.
خاص کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورتیں پہلے سے آئی بھی بیٹھی رہتی ہیں, 7-8 بجے بیچاری آ جاتی ہیں.
جلدی جلدی خالی کر دیے جناب, سیڑھیوں سے تشریف لے جایا کریں. اگر کوئی بوڑھے یا معذور ہوں تو اور بات ہے, ورنہ سیڑھیوں سے تشریف لے جائیے. یہاں رکیے نہیں, جلدی خالی کر لیجئے مہربانی کر کے. یہیں حضرت باہر انتظام کے لیے باہر کر. Thank you.